تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک مومن بعض فرشتوں سے زیادہ محترم ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، چار قسم کے لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس کو والدین نے آخ کر دیا ہو، اور جو شراب پیتا ہو۔ یہاں سامعین، پیغمبر اکرم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا جھوٹ۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی اردو نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 اردی بہشت، 20 شوال المکرم اور 29 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس اردی بہشت 1349 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر، مصنف اور مصور استاد اسماعیل آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی اسکول اور دارالفنون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن مصوری سیکھنے کے لیے ایران کے مشہور مصور اور آرٹسٹ کمال الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اعلی صلاحیتوں کی بنا پر 5 سال کا کورس 3 سال میں مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ استاد کمال الملک نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے مدرسے میں استاد مقرر کر دیا اور 1307 ہجری شمسی میں اپنا مدرسہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ واضح رہے کہ استاد آشتیانی کو 1325 ہجری شمسی میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اس وقت کی وزارت ثقافت و ہنر نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ دس اردی بہشت 1359 ہجری شمسی کو ایران کے 9 تشکیل شدہ اسلامی جمہوری نظام کے مخالفین نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایرانی سفارت خانے پر قبضہ کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مسلمان طلبہ کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے تہران میں واقع جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو جانے والے امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کی رہائی کے لیے امریکی فوجی حملے کی ناکامی کے 5 دن کے بعد 5 مسلح افراد نے لندن میں ایرانی سفارت خانے پر قبضہ کر کے سفارت خانے کے تمام ایرانی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ حملہوروں نے جو خود کو ایرانی عرب بتا رہے تھے ایران میں قید کچھ افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں کچھ دن پہلے ہی جنوبی ایران میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ حملہوروں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی ایران امریکی یرغمالیوں کو رہا کرے گا وہ یرغمال بنائے گئے سفارتکاروں کو بھی رہا کر دیں گے۔ حکومت ایران نے حملہ آوروں کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا اور مسلح دہشت گردوں نے نا امید ہو کر سفارت خانے میں دھماکہ کر دیا۔ اس دھماکے میں 2 افراد شہید ہوئے۔ دس اردی بہشت کو ایران میں قومی یوم خلیج فارس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو قومی یوم خلیج فارس کا نام دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایران مخالفین نے تاریخ میں تحریف کر کے خلیج فارس کے کئی نام رکھ دیے ہیں۔ اس خلیج کا تاریخی نام مختلف زبانوں میں خلیج فارس یا بحرہ فارس رہا ہے۔ خلیج فارس دنیا کی 3ری سب سے بڑی خلیج ہے اور تیل و گیس سے مالا مال ہونے کی وجہ سے یہ آبی راستہ بین الاقوامی سطح پر اہم اور اسٹریٹجک شمار ہوتا ہے۔ قدیم ترین ماخذ میں بھی اس خلیج کا نام خلیج فارس ہی درج ہے۔ اسلامی تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں کی جو کتابیں قلمی نسخوں کی شکل میں موجود ہیں ان میں درج ہے کہ اسلام سے پہلے بھی خلیج فارس کے پورے علاقے کا تعلق ایران سے رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ثقافتی انقلاب کونسل نے ایرانی قوم کے ثقافتی اور تاریخی تشخص کو نشانہ بنائے جانے کے ہدف کے پیش نظر آبنائے ہرمز سے پرتغالیوں کے انخلا کے دن یعنی 10 اردی بہشت کو قومی خلیج فارس قرار دے دیا۔ بیس شوال المکرم سن 1817 ہجری قمری کو لغت شناس مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث، تفسیر اور تاریخ میں بھی ید طولا رکھتے تھے۔ ان علوم میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کا اہم کارنامہ علم لغت میں ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب قاموس ہے جو عربی زبان کی سب سے اہم لغت سمجھی جاتی ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی کی دوسری اہم کتاب سفر السعادہ اور تنویر المقیاس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ April 1236 کو ہندوستان کے بادشاہ التتمش کا دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر شمس الدین التتمش تھا۔ وہ خاندان غلامان کے بانی قطب الدین ایبک کے داماد اور ان کے جانشین تھے۔ وہ ترکمنستان میں قبیلہ البری کے سردار اہل خان کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ان کے چچازاد بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ ان کی تربیت تربیت بخارا میں صدر جہاں کے خاندان میں ہوئی. وہیں سے ایک شخص جمال الدین نے انہیں قطب الدین ایبک کے ہاتھ فروخت کر دیا. قطب الدین ایبک نے انہیں پہلے اپنی فوج کا امیر پھر امیر شکار بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. نیز انہیں گوالیار پھر بدایوں کا گورنر بنا دیا. 1210 عیسوی میں ایبک کی وفات کے بعد ان کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ ناکام حکمران ثابت ہوا اور ملک کے کئی حصوں میں بدامنی اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے. چنانچہ اس صورتحال میں التتمش نے اقتدار سنبھال لیا اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے. وہ اپنی تعمیرات کی وجہ سے بھی مشہور ہیں. April 27, 1747 عیسوی کو فرانس کے 90,000 فوجیوں نے ہالینڈ پر حملہ کر دیا. ان فوجیوں نے تیز رفتاری سے دریائے اوسکو اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہالینڈ پر حملہ کر دیا. اس جنگ میں برطانیہ اور آسٹریا نے ہالینڈ کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود فرانس کو فتح حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے ہالینڈ کمزور ہوتا چلا گیا اور یورپ میں بہت سے علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے. اور 29 اپریل 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے آخری دنوں میں اتحادی فوجیوں کو ایک اور بڑی کامیابی ملی. اٹلی میں جرمنی کی دفاعی لائن ٹوٹنے سے اتحادی فوجوں نے اٹلی پر بھرپور حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. اٹلی موسولینی کی قیادت میں جرمنی کا اتحادی تھا. اٹلی میں اتحادیوں کی کامیابی کے بعد تقریباً 10,00,000 جرمن فوجیوں نے خود کو اتحادیوں کے حوالے کر دیا. اس شکست نے ہٹلر کو جنگ میں کامیابی کے بارے میں مکمل طور پر نا امید کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تمہارے حق میں برائی کی تم اس کے حق میں اچھائی کرو. ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مرد کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے نزدیک مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے بہتر ہے. سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، جس کا عنوان ہے درخشاں ستارے.
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے بارہویں درخشاں ستارے قائم آل عبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرہ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت، بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، بارہویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشین ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمل بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام
درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز طلاق ہے. ایک اور مقام پر پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں میں حرام پتھر لگانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ گھر کی ویرانی کا باعث بنے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ظلم و ستم بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام ایرانی فن تعمیر کا. جی ہاں سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن آپ سامعین سماعت فرمائیں گے. تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر.
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے. یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں. عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرنس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں. ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے. پانچویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قبادیانی اپنے سفر اور سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں. انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے. انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں.
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں. ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے اور ان پر خوش خط تحریریں لکھی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں. زمانہ قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے ایک خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے. مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط ثلث میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے. بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے. یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح اینگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا، لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہرو میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14th century کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں تین حوض ہیں، دو حوض 12 ضلعی ہیں اور ایک حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ غزہ پر صہیونی فوج کی شدید بمباری، رفح سمیت مختلف علاقوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری۔ تہران ایکسپو 2024، 100 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین اور تاجروں کی شرکت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت نے پیر کو بھی اپنے وحشیانہ حملے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری رکھے، جن کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر صہیونی فوج نے پیر کو شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 23 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح پر ابوتا نام کے فلسطینی خاندان کے گھر پر بھی حملے میں 10 اور الخوجہ خاندان کے گھر پر حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ ادھر النصیرات میں بھی صہیونی فوج نے حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کو جارے صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 34,454 فلسطینی شہید، جبکہ 77,576 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے ایک بیان میں غزہ کے جنوب میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں نتساریم صہیونی فوجی ٹھکانوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے بیان میں اگرچہ صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تاہم صہیونی ذرائع نے اتوار کی رات اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حملے میں 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے فوجی نقصانات کو چھپاتی ہے اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی صحیح تعداد نہیں بتاتی۔ اسرائیلی فوج کے چھاتا بردار بریگیڈ کے متعدد ریزرو فوجیوں نے جنوبی غزہ کے علاقے رفاہ میں آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق متعدد ریزرو فوجیوں نے رفاہ میں فوجی آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے کمانڈروں کو باخبر کر دیا ہے کہ ان میں اب لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمی کے چیف آف اسٹاف اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاباک کے سربراہ نے قاہرہ میں مصری انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات میں رفاہ میں زمینی فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے صہیونی حکومت کی فوج غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفاہ پر زمینی حملے کے لیے تیار ہے۔ غزہ جنگ کے تقریباً 7 ماہ گزرنے کے بعد اسرائیلی نسل کش حکومت کے فضائی حملوں اور بمباری میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے اور حالیہ دنوں میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے متعدد بار رفاہ کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی پولیس نے حالیہ دنوں میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے کم از کم 900 فلسطینی حامی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس درمیان طلبہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت پر امریکی پرچم کو اتار کر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں امریکی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور تلابیب کے لیے واشنگٹن کی امداد بند کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ ہی غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم 1 گھنٹے تک لہراتے رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس سے پہلے طلبہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر احتجاج جاری رہا تو وہ ان کو تادیبی کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ میں صہیونی جارحیت جاری رہنے کے لیے واشنگٹن کی حمایتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں طلبہ اور پروفیسروں کی طرف سے ملکگیر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ مظاہروں میں شدت آنے کے ساتھ ہی امریکی یونیورسٹیوں کی انتظامیہ نے احتجاجی طلبہ کو بری طرح سے زد و کوب کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ان مظاہروں میں کئی طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو گرفتار کیا گیا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی تحریک اور امریکی یونیورسٹیوں میں ہونے والے مظاہروں کے دوران جو نیویارک کی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوئے اور اس ملک اور دنیا کی دیگر یونیورسٹیوں تک پھیل رہے ہیں، کم از کم 900 افراد کو گزشتہ 10 دنوں میں 15 امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکی پولیس نے صدارتی انتخابات کی ایک نامزد امیدوار کو فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کے باعث گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی صدارتی انتخابات کی امیدوار جیل اسٹرائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسٹرائن نے ریاست میسوری کے سینٹ لوئس میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کی، جس کے سبب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹرائن بھی ان 100 سے زیادہ افراد میں شامل ہیں جن کو ریاست میسوری کی واشنگٹن یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس کے حملے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ جیل اسٹرائن کے ترجمان نے مزید کہا کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے گرین پارٹی کی امیدوار اسٹرائن کو انتخابی کمیٹی کے مینیجر اور ان کے معاون کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ریاست میسوری کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مظاہرین بوئنگ کمپنی میں اپنی یونیورسٹی کی سرمایہ کاری روکے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹرائن کی انتخابی ٹیم طلبہ کے مطالبات اور ان کے پرامن مظاہروں کی حمایت کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں مسلح پولیس افسران کو اسٹرائن کو سائیکل پر گزرنے سے روکنے کی کوشش کرتے دیکھا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل ہے اور ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی گرفتاری اور زد و کوب، نیز ان کے خلاف تشدد اور طاقت کا استعمال اور اسی طرح ان کی سرکوبی آزادی بیان کے دعوے داروں کے لیے ایک اور ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج غزہ کے مظلوم شہدا نے ایک بار پھر مغربی تمدن کی ماضی سے کہیں زیادہ بڑھ کر قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ ایسا تمدن کہ جس میں مغربی تسلط و برتری کے لیے ہر قسم کے جرائم و غیر انسانی و وحشیانہ طریقوں کے استعمال کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل اور ایسا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا۔ ایران ایکسپو کے عنوان سے چھٹی بین الاقوامی نمائش بدستور جاری ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے 100 سے زائد ملکوں کے صنعتکار تہران آئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی سید حسام الدین مہاجری۔
ایران ایکسپو کے عنوان سے ایران کے ایکسپورٹ پوٹینشیل سے متعلق چھٹی بین الاقوامی نمائش 27 اپریل کو صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت اور افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور 1 مئی تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش تہران میں واقع بین الاقوامی نمائشوں کے مستقل مقام پر 50,000 میٹر رقبے پر محیط پر قائم کی گئی ہے، جہاں ایران کے 3,500 کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس نمائش میں ایرانی تجار اور صنعتکاروں کے علاوہ 119 ملکوں سے 2,000 سے زائد غیر ملکی تجار اور صنعتکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس نمائش میں ایرانی پروڈکٹس کے علاوہ ایران کی طرف سے مختلف شعبوں میں خدمات پیش کی گئی ہیں، جن کا غیر ملکی تاجروں کی جانب سے وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا۔
پہلے تو میں ایران گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے منتظمینان جنہوں نے اس کا اتنا اچھا انتظام کیا اور اتنے کٹھن ماحول میں اتنی فیسلٹیز دینا، میرے خیال میں یہ ایران گورنمنٹ کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس طرح سے مہمانوں کی مہمانداری کرنا یہ میرے خیال میں ایرانیوں کا خاصا ہے۔
نمائش بہت اچھی طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے اور بہت ہی بڑے پیمانے میں لوگ آئے، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آئے، اپنے اپنے شعبے کے اور دنیا کے ہر طرف سے لوگ آئے، امپورٹ ایکسپورٹ والے کافی، مطلب پروڈکشن زیادہ ہے یہاں پہ اور ایران کے لوگ بہت اچھے ہیں، معیشت ان کی اچھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائے اور کام آگے بڑھائیں۔
یہاں آ کے میں ہر نمائش میں آتا ہوں، کس اینگل سے، کس کس زاویے سے میں اس قوم، اس ملت اور اس حکومت کو سلام پیش کروں، جس فیلڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، ایرانی تجار، ایرانی صنعت کار، ایرانی انڈسٹریلسٹ نے ایک نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اور میں اگر اس کی مثال دینا چاہوں تو شاید ہی اس کی کوئی دنیا میں کسی کی کوئی مثال دی جا سکی. ان مشکل حالات میں جس طریقے سے اس قوم نے تعمیر کی اپنی اور آگے کی طرف گیا.
یہ نمائش بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے، بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے. یہ بہت اچھا میسج ہے. ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے.
سید حسام الدین مہاجری، بین الاقوامی نمائشوں کا مستقل مقام، تہران.
مزید خبریں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی ہے. ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی. بل گیٹس نے پنجاب میں حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے حفاظتی قطروں کے پروگرام کی تعریف کی اور اس طرز عمل کو ملک بھر میں پھیلانے کی تجویز دی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اپنے دوبارہ انتخاب پر بل گیٹس کے تہنیتی خط پر ان کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں پاکستان اور فاؤنڈیشن کے درمیان حفاظتی ٹیکوں، غذائیت اور مالیاتی شمولیت کے شعبوں میں جاری سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بل گیٹس کو دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی. یوکرائن کے مشرقی محاذوں پر روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے، جبکہ اس عرصے میں روس نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو مار گرایا. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بھیجے گئے 17 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی ایئر ڈیفینس سسٹم نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو، جو کالوگا میں روس کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غرض سے یوکرائن کی جانب سے شہر کی فضا میں داخل ہوئے تھے، تباہ کر دیا گیا ہے. روسی وزارت دفاع نے اسی طرح یہ اعلان کیا کہ ان ڈرون طیاروں میں سے 3 کو ماسکو کے جنوب میں کالوگا کی فضا میں نشانہ بنایا گیا اور یہ تینوں ڈرون طیارے تباہ ہو گئے. کالوگا کے گورنر نے اس سلسلے میں کہا کہ 3 ڈرون طیاروں کو آئل تنصیبات کے پاس بکھرا ہوا ملبہ دیکھ کر پتا چلا کہ یہاں پر یہ طیارے تباہ ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. ریڈیو تہران کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیوز ڈیکس کا. جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں اور سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیوز ڈیکس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز ڈیسک کے ساتھ اسور قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج بھی نیوز ڈیسک میں بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل رہیں گے. آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے. امریکہ میں فلسطین کے حق میں طلبہ تحریک میں اب اساتذہ بھی شامل. پولیس کا پرم طلبہ پر وحشیانہ تشدد. طلبہ تحریک دنیا میں پھیلنا شروع. عالمی اداروں اور طاقتوں کی خاموشی کے سائے میں غزہ پر صہیونی حکومت کی بربریت جاری. کئی علاقوں پر وحشیانہ حملے. مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی. قابض اسرائیل میں بنجامین نتنیاہو کی حکومت کے خلاف صہیونیوں کے مظاہرے. حکومت سے مستعفی ہونے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ. ایران ایکسپو کے انعقاد کا اولین مقصد دیگر ممالک کو اپنی مصنوعات سے متعارف کرانا ہے. ان میں سے کچھ ممالک کو یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ مصنوعات ایران کے تیار کردہ ہیں. ایران کے وزیر صنعت و تجارت اور معدنیات کا بیان. یہ تھی ہیڈ لائنز. اور اگر کچھ دیگر خبروں کا ذکر کیا جائے تو استنبول میں فلسطین انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک پاکستان کے نمائندے مشاہد حسین سید نے کہا کہ اسرائیل کے وحشیانہ قبضے کے خلاف حماس سمیت فلسطینیوں کی مزاحمت بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مکمل طور پر جائز ہے. ادھر لندن سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں کے مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ان مظاہروں میں فلسطین سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ادھر سے ان حکومت کی حمایت کرنے پر اطالوی وزیر کو تیونس کے کتاب میلے سے باہر نکال دیا گیا. تیونس کے شہریوں نے اٹلی کے وزیر ثقافت اور اس ملک کے سفیر کو غزہ کے خلاف جنگ میں اٹلی کی طرف سے غاصب سے ان حکومت کی حمایت کی وجہ سے تیونس کے کتاب میلے سے باہر نکالا گیا ہے. اور ایک اہم خبر ایران کے اسپورٹس کے حوالے سے کہ ایران کی فٹسال ٹیم نے ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں تھائی لینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے مقابلہ ایک کے مقابلے میں 4 گول سے جیت لیا ہے. ایران کی فٹسال ٹیم نے فٹسال کے ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے. ان خبروں اور بعض دیگر خبروں اور ان کے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نیوز ڈیسک کا آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں قمر عباس اور باقر قاسمی. چلتے ہیں ان کی جانب.
جی میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح مختلف خبروں پر ایک الگ نظریے سے ہم دیکھیں گے, جائزہ لیں گے اس کا اور تبصرہ کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے.
جی باقر
میرا سلام بھی قبول فرمائے. امید ہے کہ بخیر ہوں گے اور آج بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جیسا کہ اسپر نے اشارہ کیا کچھ سرخیوں کی طرف اور کچھ دوسری خبروں کی طرف, آج بھی کچھ چیدہ خبروں کا ہم نے انتخاب کیا ہے ساری دنیا سے. زیادہ تر حصہ البتہ فلسطین اور اس سے جڑے موضوعات مشتمل ہے ہمارا ساتھ.
جی سب سے پہلا موضوع جو آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ ہے امریکہ کی یونیورسٹیوں کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی, ان کے خلاف امریکی پولیس کا کریک ڈاؤن, اور پھر امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں کی یونیورسٹیوں کا اظہار یکجہتی. اگر اسی حوالے سے دیکھا جائے تو کینیڈا کی میگل یونیورسٹی ہے جس نے اب امریکی یونیورسٹیوں, خاص طور پر کولمبیا یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں, طلبہ تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بھی امریکی اسٹوڈنٹس اور طلبہ جو ہیں یونیورسٹی کے طلبہ ان کے ساتھ مکمل طور پر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں.
یونان میں بھی, یہ تو امریکہ اور کینیڈا تو بالکل پوری دنیا میں یہ تحریک اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. یونان میں جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور عام طور سے جو سیاسیات ہیں عالمی اس میں بہت زیادہ وہاں پر سرگرمیاں نظر نہیں
آتی اس طرح سے جی. اس طرح ایران کا نام فلسطین کے چیپٹر میں بھی بہت کم سننے کو ملتا ہے.
دوسری طرف ہم مسلم ممالک میں بھی دیکھتے ہیں, یہ تو یورپی ملک ہو گیا.
جی جی بالکل, بہت سارے, یہ یونان کے علاوہ پھر کویت ہے, اردن ہے, الجزائر ہے, ترکیہ ہے, یہاں پر بھی باقاعدہ اس تحریک سے جڑنے کے لیے کمپین شروع کیا گیا اور جڑے ہوئے. اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہاں پر یہ ہوتا ہے تو بہت اہم بات ہوگی, کیونکہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں, یہاں تک کہ امریکہ بھی, وہاں تو ایک حد تک تھوڑا چھوٹ دے بھی دیتے ہیں اس طرح کے مظاہروں کی اور یہ سب کی, لیکن جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں یہاں پر تو
خاص طور پر جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے.
جی خاص طور سے جو مراد وہی ہے, ظاہر بات ہے, جو ساتھ دے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے صہیونی حکومت کا, وہاں پر عوام کا پورا ساتھ ہے فلسطینی مظلوموں کے ساتھ. لیکن سڑکوں پر اس طرح کی سرگرمیاں بہت ہی کم نظر آئی ہیں. لیکن اب یہ جو طلبہ کی تحریک ہے, اس سے ان ممالک میں بھی جڑنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے.
طلبہ تحریک جب سے شروع ہوئی ہے تب سے جو فلسطین کی حمایت میں جو عالمی تحریک جاری تھی, اس میں ایک نیا اچھال, نیا جوش, نیا ولولہ پھر سے پیدا ہوا ہے.
ظاہر بات ہے نوجوان ہیں, نئے جوش کے ساتھ آئے ہیں, اور اب اس کو بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا میں, خاص طور سے جو ہمارے علاقے کے میڈیا ہے, اس میں بہت زیادہ کوریج نہیں دی جا رہی تھی جو مظاہرے ہو رہے تھے
عوامی سطح پر
جو مظاہرے ہو رہے تھے. جیسے عربی کے کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں جو اس پر توجہ دے رہے تھے, ورنہ اور کہیں نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب یہ طلبہ کی جو تحریک ہے وہ اتنی زیادہ وسیع اور اتنی زیادہ مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے, تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 200 یونیورسٹیز امریکہ میں اس میں شامل ہو چکی ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی مجبوری کے تحت ہی میڈیا میں کوریج بھی مل رہی ہے اس کو. ایران میں بھی اظہار یکجہتی کیا گیا ہے, اور یہاں کے جو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں انہوں نے امریکہ کے طلبہ کے ساتھ اظہار
یکجہتی
مختلف شہروں میں اعلان کیا ہے, اور یہ اس کو 2 گھنٹے کے لیے یونیورسٹیز میں جسے کہ کلاسوں
کی تعطیل کی گئی,
تعطیل کر دی گئی, بند کر دیا گیا, روک دیا گیا کہ صاحب ان کے یہ امریکی طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے کہ امریکی اور ایرانی طلبہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں, ایک مقصد کی حمایت کر رہے ہیں, اور ایران سے امریکہ طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے.
پاکستان سے بھی اسی قسم کی خبریں موصول
ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی, اس کے جو اساتذہ ہیں اور جو پروفیسرز ہیں اور وہاں کے طلبہ, انہوں نے بھی اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاج کرنے والے امریکی طلبہ کی حمایت کی, اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, ایک مراسلہ تیار کر کے ارسال کیا ہے ان امریکی طلبہ کے نام, اور اس پر جو سینئر پروفیسرز ہیں پاکستان کے, دو ان سمے 210 اساتذہ نے اس پر دستخط کیے ہیں اور اظہار یکجہتی کیا ہے ان امریکی طلبہ سے جو اس وقت فلسطین اور اہل غزہ کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. یہ وہاں سے آج خبر آئی ہے.
اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود غزہ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کے جو یونیورسٹیاں ہیں, یونیورسٹی کے طلبہ اور طلبہ تنظیمیں جو ہیں ان کے جانب سے بھی جو امریکی طلبہ ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی اس جد و جہد کی تعریف کی گئی ہے, سراہا گیا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم امریکی جو طلبہ تنظیمیں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو غزہ کی حمایت میں, جو فلسطین کی حمایت میں باہر نکلے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے متوجہ کیا ہے غزہ میں ہونے والی صہیونی بربریت کے بارے میں آگاہ کیا ہے, ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں.
اچھا ادھر ایک خبر آئی ہے سینٹ لوئس سے, واشنگٹن یونیورسٹی میں, جس طریقے سے وہاں پہ ابھی اسور نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے تشدد اور بربریت کا وہاں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے طلبہ کو, اور جو رویہ وہاں پر اپنا رہے ہیں طلبہ کے ساتھ, ہم نے گزشتہ دنوں بھی گفتگو کی ہے, وہ عام طور پر عام حالات میں بھی وہاں اپنے شہریوں سے اس طریقے سے پیش نہیں آتے وہ, ان کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں.
جی
جی, فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں, تو وہ مجرم بن گئے ہیں.
اس کو جو ہے وہ یہود دشمنی کا عنوان دیا جا رہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں.
یہ تو ایک ایسا لیبل ہے جسے جہاں بھی چاہتے ہیں جب چاہتے چپکا دیتے ہیں.
جی,
تو ایک اس کو بھی ایک حربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور اسی جرم کے تحت ان کو مجرم سمجھتے ہیں کہ یہ یہود مخالف ہیں, اور اس لیے جو ہے ان کو مجرم.
حالانکہ وہ صہیونی بربریت کی مذمت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ ادارے یکجہتی
کر رہے ہیں. اور کیا مطالبہ
اس میں یہودی مخالف, اس کی کیا بات ہوگی؟
دوسری طرف رفع کے جو عوام ہیں, جو بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں,
بہت
بے گھر بھی ہو چکے ہیں, اور جو ظاہر بات ہے ہر لمحہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں زمینی حملے کی, تو اس میں بھی خوف ہوا.
اس میں بھی وہ خیر ان کی طرف سے بھی یہ قدردانی کے میسیجز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, اور سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گشت کر رہے ہیں وہ. انہوں نے اپنے کیمپس جو لگا رکھے ہیں, جو ٹینٹس وہاں پہ لگا رکھے ہیں, اس پر جو ہے انہوں نے سلوگن کچھ ایسے لکھے ہیں, یا کچھ ایسے حمایتی جملے لکھے ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے امریکی طلبا کے ساتھ. اس کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ رفا کے لوگ جو وہاں پہ ریفیوجی کیمپ رفا میں اس وقت ہے, بہت ہی گنجان کیمپ ہے وہ, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اپنے جملے اور قدردانی کے جملے لکھ کر کے انہوں نے طلبہ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کہ کس طریقے سے سولیڈیریٹی وتھ غزہ, یہ جی تھینک یو اسٹوڈینٹس ان سولیڈیریٹی وتھ غزہ, جی اس طرح سے جگہ جگہ یہ جملے آپ کو وہاں پر رفا میں آج کل جو ہے وہ دکھائی دیں گے.
جو خیمے ہیں جو بالکل ابتدائی سہولیات سے بھی محروم ہے, اس پر بھی انہوں نے
دل گرمی کا انہوں نے احساس کیا ہے کہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے طلبہ ہماری حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں, تو بڑی
حوصلہ ملتا ہے,
حوصلہ ملتا
ہے, پوری دنیا میں تنہائی کا وہ ہے.
اچھا غزہ سے کیا خبر ہے؟
غزہ کی ہے تو اس پہ آ جائیں ہم لوگ. غزہ میں جو 205 دن
آج گزر گئے,
گزر گیا اس ظلم اور بربریت کو, اور کوئی فرق نہیں آیا ہے. اور جیسا کہ خبروں میں ہے کہ بدستور گولہ باری کی گئی ہے ٹینکوں سے اور توپ خانے سے, مختلف علاقوں پر غزہ کے بمباری مسلسل کی گئی ہے, اور یہی نہیں بلکہ جو بے پناہ لوگ ہیں, جو بے گھر ہو چکے ہیں, جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں, ان پر بھی صہیونی حکومت اور صہیونی فوج نے بمباری کی ہے. اب یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے, زخمیوں کو زبائدہ جو کالونی ہے اس پہ تو طیاروں نے, جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے صہیونی حکومت کے, اور غزہ کی جو وزارت صحت ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اب تک اس وحشیانہ جارحیت میں 34,388 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور
اچھا ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ پایا ہے کہ 200 دن گزر گئے ہیں, 205 دن گزر گئے ہیں, کہ کن بنیادوں پر یہ حملے کرتے ہیں, وہ بھی ہوائی حملے. زمینی حملے ان کے کم ہوتے ہیں, ہوائی حملے زیادہ ہو رہے ہیں.
اس لیے کہ زمینی حملے میں انہیں جانی نقصان کا خطرہ
ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ہوائی حملے بھی کسی بنیاد پر ہوتی ہے نا, آپ کی وہ انٹیلیجنس وہاں پہ پڑی, وہ بتا رہی یہاں پہ جو ہے وہ بقول ان کے حماس کے جو فائٹرس ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں.
جنگ ان کو جاری رکھنا ہے نا,
روز مارنا ہے,
جنگ جاری رکھنا چاہے. ہو سکتا ہے کہ خالی جگہ پہ بھی کبھی کبھی مارتے ہوں,
کوئی بھی خالی جگہ پہ نہیں مارتے,
نہیں مارتے ہوں گے, ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ جنگ جاری ہے, اور اپنے عوام کو اور دوسروں کو یہ دکھانا ہے کہ جنگ جاری ہے. اب ظاہر بات ہے اتنا غزہ میں جو صورتحال ہے وہاں پر کتنی جگہ ہوگی کہ جو ہر روز اتنی زیادہ بمباری ہو رہی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کاروائی, اس میں ایک مقصد جو سب سے اہم ہے وہ یہ تو ہے, یہ تو ہے ہی ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ نسلی تصفیہ کیا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے. اس کے علاوہ خوف و ہراس پھیلانا بھی ایک بڑا مقصد ہے کہ دہشت میں رہیں اور جتنا ہو سکے بھاگنے کی کوشش کریں, جو ایک مقصد ہے غزہ کو خالی کرانا. اور تیسرا یہ بھی مقصد ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ فوج کا کہ وہ کرے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں, مطلب جنگ جاری ہے, مصروف ہیں.
اور چوتھی شاید ایک بات جو شاید میں سمجھتا ہوں یہ بھی اہم ہو کہ وہ اس وقت ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں, اور نکلنے کی راہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. کس بنیاد, اگر حملے روکیں بھی تو کس بنیاد پر روکیں؟
جی
یہ
روکنے کا مطلب شکست مان,
اگلے دن کا سوال ہوگا کہ اسرائیل نے حملے روک دی کیوں,
تو
حاصل کیا ہوا؟
یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جنگ جاری رکھنا, دکھاوا کرنا, جنگ جاری رکھنے کا دکھاوا کرنا بھی ایک مقصد ہے.
اچھا دوسری طرف ترکیہ کے شہر استنبول میں فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستان کے سینئر سیاستداں مشاہد حسین سید صاحب پاکستانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے اس میں شریک ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے بھرپور طریقے سے ایک تو پاکستان کا موقف پیش کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ غزہ کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی بھرپور طریقے سے وکالت بھی کی ہے اور حمایت بھی کی ہے.
ترکیہ میں فلسطین کانفرنس ہوئی
جی
ہے.
اس میں بہت سے ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے اور اس میں مشاہد حسین سعید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کی بربریت کے جواب میں اس نے جو اپنا مسلح دفاع کیا ہے تمام تر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ بالکل جائز اور قانونی ہے اور فلسطینیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اس قسم کے اقدامات انجام دیں. دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے جو بعض مغربی ممالک اور اسلامی ممالک کے حکام ہیں ان کی غزہ کے بارے میں جو حکام ہیں ان کی کمزور پالیسیوں کے پر انہوں نے کڑی تنقید کی اور کہا ہے کہ عوام تو اس سلسلے میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں لیکن جو حکام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غزہ کے حوالے سے ٹھوس موقف اور پالیسی اپنائے.
ترکیہ کی طرف سے کیا نقصان ابھی تک پہنچا ہے؟ کون سی سختی کا مظاہرہ کیا گیا ہے سوائے
بیان تھوڑا بدلے ہیں.
بیانات جو ہیں
بدل گئے
ہیں.
جسے کہتے ہیں
بیانات بڑے سخت ہیں.
سر بدل گئے جو ترکیہ کے اعلی حکام کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ بیان تو بڑے جسے کہیں کہ خوشنما خطرناک اور بڑے غم غصے والے
شاید ان کے خیال میں کہ ان کے جملے وہ نشتر کی طرح سے انگلیوں کے دلوں میں جا کے
کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جو وہاں کے وزیر تجارت تھے غالباً, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں اور ہمیں ہمارے دل جو ہے وہ غزہ کے عوام کے ساتھ ہے اور لیکن ہم جو ہے غیر خطرناک قسم کی جو
یعنی چیزیں ایسی چیزیں اس کو نہیں
روک نہیں سکتے جو
عام ہے نہیں دے رہے جو جنگ میں استعمال کر رہے ہیں
ہم عام
یعنی دوسری چیزیں آپ دے رہے ہیں اور ساری ان کو پھول بھی دے رہے ہیں
بالکل
کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں
وہ نہیں روک سکتے.
وہ ظاہر انسانیت کا تقاضا ہے کہ کیسے آخر انسان
غزہ کے لیے نہ جائے لیکن ان کے لیے
بےچارے بھوکے مر رہے محاصرے کا شکار.
خیر غزہ کی ابھی بات ہو رہی تھی اور وہاں جو پیچیدہ صورتحال نہیں ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ صہیونی آکٹوپس وہاں پر اس طرح سے اپنے گرفت میں لیے ہوئے پورے غزہ کو, لیکن اس کے باوجود جو القسام بریگیڈ ہیں یا جو اور جو دوسری مزاحمتی تنظیمیں وہاں پر جو مجاہدین وہاں پر اس وقت سرگرم عمل ہیں وہ روز ایک نئی ویڈیو جاری کرتے ہیں اپنے راکٹ حملے کی انہی جگہوں سے انہی علاقوں سے جو ان کے
کنٹرول میں ہیں جہاں سے
روز ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ان راکٹوں سے صدیروت نامی جو شہر ہے وہاں پہ
کالونی
ہے اس پر انہوں نے یہ راکٹ داغے ہیں اور ایک بار پھر اپنی توانائی اور اپنے عزم کا اعلان کیا.
یہ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. یہ الگ بحث ہے کہ اس جو یہ راکٹس ہیں یا جو میزائل اس سے کتنا نقصان پہنچا, وہ تو ظاہر بات ہے نقصان تو بتاتا بھی نہیں کبھی جو دشمن ہے صہیونی, لیکن
نہ بھی بتائے.
ہاں وہی کہہ رہے
ہیں خود یہ راکٹ کا اٹھنا
فائر ہونا یہ اہم ہے. میں اسی طرح اشارہ کر رہا کہ ابھی بھی آج 205 دن گزر جانے کے بعد اتنے وسیع پیمانے پر حملے کے بعد اور ایسے حالات میں کہ جب اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ 75% غزہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے, اس کے باوجود آج بھی مزاحمتی جو فرنٹ ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ وہیں سے فائر کر رہا ہے میزائل.
دوسری طرف اگر ہم رخ کریں فلسطین کی حمایت کا تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں مختلف جگہ پر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اب اگر دیکھیں تو وائٹ ہاؤس کے سامنے تک یہ مظاہرے پہنچ چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں خود وائٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ کر
ابتدائی ہفتوں سے ویسے ہو رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے اس کے انٹرنس کو بھی خونی کر دیا تھا
تو یہ دوبارہ وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہروں کی خبریں جو ہیں موصول ہوئی ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک کانفرنس کے موقع پر یہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. اس کانفرنس سے صدر جو بائیڈن صاحب بھی خطاب کرنے والے ہیں اہم بات اس میں یہ ہے اور اس موقع پر انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا ہے. بات کی جائے اگر لندن کی تو امریکہ کے بعد برطانیہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حمایت کر رہا ہے جرمنی کے ساتھ, تو لندن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے لندن کے عوام بھرپور طریقے سے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور فلسطین کی حمایت میں بھرپور طریقے سے مظاہرے کرتے ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ یہ ممالک وہ ہیں کہ جو دوسرے ملکوں پہ جو جہاں پہ جمہوریت ہے عوامی وہ ہے وہاں پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ عوام اور حکومت میں فاصلہ ہے دوری ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں بالکل واضح دوری نظر آ رہی ہے حکومت پوری طرح سے صہیونی حکومت کے ساتھ ہے عوام پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ ہے.
جی ہاں اور یہیں سے اگر ہم چلے جائیں ایک اور ملک آسٹریلیا کی جانب تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں آسٹریلیا کا شہر سڈنی میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، فلسطین کے پرچم اٹھائے ہیں، فری فری فلسطین کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور غزہ کے ساتھ یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اگر وہاں سے ہم آ جائیں اسپین کی جانب تو اسپین کے عوام نے بھی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے غزہ کے عوام کی، اور وہاں پہ بھی اسپین میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطین کے بعد اگر جاپان کا بھی رخ کیا جائے تو جاپان کے شہر ناگویا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عوام باہر نکلے ہیں اور جاپان کے اندر انہوں نے فلسطین کی حمایت،
مغرب سے مشرق تک اسے کہتے ہیں،
کہاں امریکہ اور کہاں پھر لندن، پھر کہاں آسٹریلیا اور پھر کہاں جاپان، تو گویا شرق و غرب، شمال، جنوب، ہر جگہ پر جو ہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہیں۔ اور اگر عالمی ادارے اور
مشرق جاپان وہاں سے پھر سے مغرب اگر آئے، اور آپ ابھی برطانیہ کے ہم لوگ بات کر رہے تھے تو لندن میں ایک بہت ہی اچھی خبر ہے لندن سے۔ آئرلینڈ کی جو سینئر وزیر ہے مشل اونیل، یہ یہ تو یہ پوری طرح سے جیسے ان کا ملک
لندن کے مظاہرے میں شریک،
ہاں ان کا ملک بھی پوری طرح سے حمایت کر رہا ہے مختلف،
انہوں نے بھرپور طریقے سے،
اور یہ بہت ہی اچھے سے انہوں نے حمایت کی ہے، ٹویٹ بھی کیے ہیں اور وہاں جو مظاہرہ ہوا اس میں شامل ہے۔ دیکھیں
ان کا بیان بھی سخت آتا رہتا ہے،
جی جی بالکل،
اپنی جو برطانیہ کی پالیسیوں کے خلاف اور فلسطین کی حمایت، صاف طور پر ڈکلیئر کیا انہوں نے جینوسائیڈ وہاں پہ ہے،
بالکل انہوں نے کہا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، یعنی جب خوش آئند اس لیے ہے کہ توقع کے خلاف ہے، مغرب سے ہم کو اس طرح کی
حکام کی سزا ملے گی، جو ہے وہ حکام جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں،
حکام تو ہمیشہ سے ہی امریکہ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، جس طرح
امریکہ تو ابھی تک یہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے اور غیر فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں وہاں پر،
وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے، ہم نے اسرائیل سے کہا ہے ذرا خیال رکھیں،
زیادہ لوگوں کو نام،
زیادہ لوگ
ان کے نزدیک 35,000 لوگ ابھی زیادہ نہیں ہیں۔ بہرحال خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نیوز ڈیسک آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذکر جاری ہے غزہ کا اور غزہ کی حمایت کا اور جو صہیونی حکومت کی بربریت ہے اس کی مذمت کا۔
ابھی لندن کے اس حوالے سے جو آئرلینڈ کی فرسٹ منسٹر وہاں پہ شریک ہوئی ہیں، کچھ دن پہلے وہاں پہ میراتھن تھا، میراتھن دوڑ، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ وہاں بھی فلسطینی پرچم لہراتے دکھائی دیے اور وہاں پہ لوگوں نے نعرے لگائے باقاعدہ فلسطین کی حمایت میں۔ ادھر اگر ہم تونس کا رخ کریں تو وہاں پر اطالوی وزیر پہنچ گئی، وزیر ثقافت، خاتون وزیر اور وہاں کے سفیر اطالیہ کے، ایک کتب میلہ وہاں پر لگا ہوا ہے، بک فیئر، ان کو نکال کے وہاں سے باہر کر دیا گیا، اس لیے کیونکہ وہ بہرحال اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں اور فلسطین کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی نسل کشی کو کنڈیم کرنے پر راضی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے وہاں پر جو بنی۔ جب وہ پہنچے وہاں پر تو وہاں موجود لوگوں نے سخت احتجاج کیا اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔
جی پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا تھا،
شیم آن یو کے نعرے، جی ہاں وہاں پر بھی جو ہے وہ جرمنی
کے ذلیل ہو گئے، لیکن بے شرم ہے،
تو
شرم نہیں۔ بہرحال
دوسری طرف یہ تو دوسرے ملکوں میں ہوا ان کے ساتھ، خود جو اسرائیل ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ صہیونی حکومت، اس کے خلاف ان کے اپنے ہی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان مظاہروں میں دسیوں ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں اور نتن یاہو کے پالیسیوں کی شدید انہوں نے مخالفت
کی۔ یہاں پر بھی آپ دوغلا پن دیکھیں،
اس کا عشر عشیر بھی ہے،
اگر 250 لوگ جو ہے اس میں اچھے خاصے جو ہے پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ایران جیسے ملک میں، یعنی وہ ممالک جو مخالف ہیں امریکہ کے، وہاں پر اگر آ جائیں تو پھر کیا میڈیا مغربی جو ہے ان کی۔
اچھا ان کے دو تین بڑے اہم مطالبے ہیں، ایک تو ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو قیدی حماس کے پاس ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے آپ فوری طور پر اقدام کریں، مذاکرات کریں، اور جو جو بھی شرائط ہیں آپ ان کے قیدیوں کو چھوڑیں، اپنے قیدیوں کو چھوڑائیں، بات ختم ہو جائے، اس پر جو ہے وہ صہیونی حکومت آمادہ نہیں ہے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، اس کو مستعفی ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا اس کے استعفے کے بعد قبل از وقت انتخابات قابض اسرائیل میں منعقد ہونے چاہیے.
جی اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو مذاکرات کا مطالبہ ہو رہا ہے اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے، اسے تو ایک ہزار جو ہے ثبوت ہے شکست کے، لیکن اس میں ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ خود وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں، جنگ ختم کریں، مذاکرات کریں. مطلب ان کی بھی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے.
جب 200 دن سے زیادہ گزر گئے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب یہی ہے کہ اس پریکٹس کو چھوڑیں بھائی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جو شکست ہے تو
چھوڑیں گے تو فوراً شکست ہو جائے گی نا، اب تو بری طرح پھنس گیا ہے نا.
اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے اور یہ صہیونی حکومت، ناجائز صہیونی حکومت کی کابینہ جو ہے وہ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ظاہر بات ہے جنگ روکا
تو ماہرین نے نہیں معلوم وہ کس بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں، جب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک چھٹاک لوگ اگر کسی سامراج مخالف ملک باہر آ جاتے ہیں تو ان میں ان کو وزن دکھائی دیتا ہے،
حریت پسند
ہیں،
ڈیموکریسی کے لیے طلبہ باہر
آئے، بڑے سنجیدہ نامی ان کو دے دیے جاتے ہیں. لیکن اتنی بڑی تعداد میں اسرائیل میں یا خود ان کے ممالک میں لوگ باہر نکلنے نہیں معلوم ان کو غیر عاقل سمجھتے ہیں کیا بات ہے، ان کو وزن اتنے سارے لوگوں میں، لاکھوں لوگوں میں، اپنے لوگوں میں ان کو وزن نہیں دکھائی دیتا، اس کے برخلاف ایک چھٹاک لوگوں میں اگر ان کے مخالف ممالک میں آ جاتے ہیں باہر تو فوراً کوریج کے لیے.
اچھا پہلے تو اسرائیل کا شہر تھا کاپلان، وہاں پر جو ہے وہ کاپلان کے چوک میں یہ مظاہرے ہوئے تھے، حیفا میں بھی،
حیفا
میں بھی مظاہرے کی خبر ہے، یہ حیفا کی خبر ہے،
بڑے پیمانے پر وہاں لوگ باہر آئے ہیں اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں.
یعنی صرف ایک شہر میں مظاہرے نہیں ہو رہے بلکہ کئی شہر میں مظاہرے
وسیع پیمانے پر ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہیں، وسیع پیمانے پر. جی
اچھا غزہ سے اب کچھ رخ کر لیتے ہیں،
ایران کا ہی راج آتے جا رہے ہیں.
جی ہاں اور یہاں
تھوڑا موضوع بھی دوسرا لکھتے ہیں، غزہ پہ تو سیر حاصل بحث تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اتنے زیادہ پہلو ہیں، اتنے زیادہ مظالم ہیں. تو ہم آتے ہیں تجارت کی طرف کیونکہ بہرحال آج کل کا زمانہ تجارت کے لیے بہت ہی اہم ہے. یہاں پر ایک نمائش کا انعقاد ہوتا ہے
جو
سالانہ ہوتی ہے، چھٹی ہے ایران ایکسپو 2024. تو یہ گزشتہ روز سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے جو اعلان کیا گیا کہ تقریباً 2000 تاجر اس میں حصہ لے رہے ہیں دنیا کے 119 ملکوں سے.
جی
اور یہ ایران ایکسپو یہ جو نمائش ہے یہ 27 سے پہلی تک،
یعنی گزشتہ روز شروع ہوئی، 5 دن تک جاری ہے.
جی جی تو یہ کافی اہم ہے اور یہ اس میں خاص بات یہ ہے اس نمائش کی کہ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایران سے کیا چیزیں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں برآمد کی جا سکتی ہیں. اور رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو باہر کے جو غیر ملکی تاجر آتے ہیں اس میں تو انہوں بہت ساروں کو بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی ایران میں بنتا ہے.
اچھا غیر ملکی تاجروں کی بات کی، پاکستان کے ایک تاجر بھی اس نمائش میں شریک تھے، مظہر قاسمی صاحب.
اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے،
ان کے ساتھ
بہت اچھا، وہ خود بتائیں گے،
خود بتائیں گے کہ مظہر قاسمی صاحب جو ہے وہ اس نمائش میں شریک تھے. کیا مظہر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مظہر قاسمی صاحب آپ پاکستان سے تشریف لائے، ایران ایکسپو 2024 جو تہران میں جاری ہے آپ نے اس کو دیکھا، ایران کی جو اس حوالے سے جو توانائی ہے، جو اس کی پروڈکٹس ہیں آپ نے قریب سے دیکھا، کیا کہیں گے اس نمائش کے بارے میں؟
مجھے جو محسوس ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا نمائش کو دیکھا، ایران کو دیکھا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنی توانائی ایران کے اندر ہے وہ ابھی وہ ساری جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی.
جی
اس سے کئی گنا زیادہ توانائی ایران کے اندر موجود ہے اور ایسی جو نمائشیں ہیں یہ ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے کسی ملک کے اقتصادی حالت کو، کسی ملک کی جو ایکٹیویٹیز کو سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ ابھی جو لیٹسٹ سچویشن انٹرنیشنلی کریٹ ہوئی ہے غزہ کی اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تنازع ہوا، اور اس کی موجودگی میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس ملک کو دنیا کی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور یہ اپنے مشن پہ, اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے رات دن کام کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو ان کی نیت اور ان کے خلوص کی وجہ سے زبردست کامیابیاں دے رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس نمائش کا, اس کی جو پروڈکٹس دیکھی, اس کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دیکھی, اس کی جو فرش ہے وہ جو لوگوں کی دلچسپیاں دیکھی, ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم جو میری کیلکولیشن ہے 500 سے زیادہ پاکستان سے تجار اور چیمبرز اور اس طرح کے لوگ جو ہے اس نمائش کو دیکھنے آ رہے ہیں, اور صبح سے لے کے 4 بجے تک مسلسل اتنا بڑا ایریا ہے, اور ایک ایک سٹال پہ جانا, میٹنگز کرنا, کوئی لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ تھکاوٹ ہے, ایسی جاندار قسم کی یہ ایکٹیویٹی ہے, ایسی جاندار قسم کی سچویشن ہے.
اچھا مظہر قاضی صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 45 برسوں سے امریکہ نے مختلف بہانوں سے ایران کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں مختلف شعبوں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود آئے, آپ نے نمائش میں دیکھا, ایران نے جو ہر میدان میں, خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں, پیداوار کے میدان میں جو ترقی کی ہے, آپ اس کو قریب سے کیسے دیکھتے ہیں ان پابندیوں کے باوجود؟
میں یہ دیکھتا ہوں جی کہ وہ ایک شعر ہے, اس کا پورا مجھے تو مثال نہیں آتا, لیکن وہ ہے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور یہ ایران کے اوپر جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں, جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا باعث بنی ہے. ایران زیادہ مضبوط ہوا ہے, ان پابندیوں نے ایران کی ریسرچ شعبے میں, ایران کی ڈیولپمنٹ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے زبردست رسپانس دیا ہے. پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا, اور ایران نے ان شعبوں میں بھی زبردست ترقی کی ہے کہ اگر پابندیاں نہ ہوتی اور یہ خود انحصاری نہ ہوتی امریکہ پہ یا یورپ پہ یا دوسرے ملکوں پہ, اسی طرح انحصار کیے رکھتا جیسے شاہ کے دور میں یا جی کچھ عرصہ رہا, تو یہ ترقی جو آج نظر آ رہی ہے یہ کبھی نظر نہ آتی.
جی بہت شکریہ مظہر قاضی صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اسی کے ساتھ نیوز ڈیسک کا وقت ختم ہوتا ہے. قمر عباس, باقر قاضی اور اسفر قاضی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։